الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے. اس مغفرت کے عشرے کے ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. اللہ نے رحمت کا عشرہ دیا, پھر مغفرت کا یہ عشرہ اللہ نے عطا کر دیا. پروردگار اپنے بندے کو کسی نہ کسی بہانے سے, کسی نہ کسی راستے سے, کسی نہ کسی طرح سے اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے میری رحمت کی چھاؤں میں ہر کوئی آ جائے, میری مغفرت کے دریا سے ہر کوئی حصہ لے لے. اس لیے اللہ نے مغفرت کے الگ الگ بہانے, الگ الگ راستے بنا دیے. اور رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے ایسا بنایا کہ کوئی بندہ اللہ کی مغفرت سے محروم نہ رہ جائے. ایسا نظام اللہ نے بنا دیا. شیطان انسان کا دشمن ہے, وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان, کوئی بھی ایمان والا جنت میں جائے اللہ کا فرما بردار رہے. شیطان کو ہمیشہ کی دشمنی انسان سے ہوگی, کیونکہ انسان کی بنا پر شیطان کو جنت سے نکلنا پڑا اور شیطان کو مردود ہونا پڑا. تو شیطان نے اللہ کے سامنے وہاں سے بھاگتے بھاگتے اللہ کے سامنے اس نے اپنی دشمنی ظاہر کر دی. اس نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے بندوں کے پاس ان کے سیدھے راستے پر کھڑا ہو جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے ان بندوں پر چار راستوں سے آؤں گا, چار راستوں سے آپ کے بندوں کو بھٹکاؤں گا. دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا, سامنے سے بھی آؤں گا. یہ چار چار راستوں سے میں اپنے بندے کو, آپ کے بندوں کو بھٹکاؤں گا. جس ایک انسان کو بھٹکانے کے لیے چار راستے اختیار کیے جائیں, ظاہر ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں قدم ٹھکرا دے گا, اس کا قدم ڈگمگا جائے گا اور کہیں نہ کہیں شیطان کی باتوں میں انسان آ جائے گا. اس لیے شیطان نے اپنا عزم و ارادہ ظاہر کر دیا کہ ہم آپ کے بندوں کو, انسانوں کو چار چار راستوں پر آ کر بہکائیں گے اور آپ کی جنت, آپ کی مغفرت, آپ کی رضا سے ہم اس کو دور کریں گے. یہ شیطان نے کہا. مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت بھی اللہ کی رحمت انسانوں کے ساتھ چل رہی تھی. جس وقت شیطان انسان سے دشمنی کو ظاہر کر رہا تھا اس وقت بھی اللہ کی رحمت مومنوں کے ساتھ چل رہی تھی. گویا شیطان یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آپ کے بندوں کو بھٹکاؤں گا اور نیچے سے آ کر ہی بھٹکاؤں گا اور اوپر سے آ کر بھی بھٹکاؤں گا. مگر اس وقت جبکہ دشمنی وہ ظاہر کر رہا تھا اللہ نے دو جہت دو سمت دو آپشن اللہ نے اس سے بھلا دیا. شیطان اس وقت بھول گیا وہ کہہ سکتا تھا کہ ان چار چار راستوں کے ساتھ میں نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی میں بہکاؤں گا. اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ اور اس کو اللہ نے یہ دو آپشن بھلا دیا, اشارہ کر دیا اے شیطان اگر تم میرے بندے کو چار چار راستوں سے بہکاؤ گے اور چار چار راستوں سے بہکا کر تم جہنم کے راہ پہ لے جاؤ گے, مگر سنو تمہاری باتوں میں آ کر گناہوں میں پڑ کر میرا بندہ اگر جنت سے دور بھی ہوتا رہے گا تو میرا بندہ جب اپنی پیشانی کو نیچے جھکائے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو پروردگار نے گویا وہاں بھی ہماری رحمت کا خیال کیا اور وہاں بھی ایمان والوں کے ساتھ رحمت ساتھ چل رہی تھی. شیطان چار چیزوں کو تو بول سکا, دو حصے کو شیطان بھول گیا, بھلا دیا گیا کہ میرا بندہ اب تو نیچے سے آئے گا نہیں, میرا بندہ پیشانی نیچے جھکائے گا اس کے سارے گناہوں کو معاف کروں گا, اور میرا بندہ ہاتھ اوپر کو اٹھائے گا مجھ سے معافی چاہے گا, میرے بندے کے ہاتھ اوپر اٹھیں گے تمہارے ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی. تو اللہ رب العزت نے وہاں بھی گویا شیطان کی تمام تر دشمنی اس کی تمام تر عداوت کے باوجود وہاں بھی اللہ نے ہماری مغفرت کا لحاظ رکھا ہے کہ میرے بندے اگر تم کہتے ہو تیرا دشمن چار طرف سے آ سکتا ہے مت گھبراؤ, نیچے کا راستہ ہم نے کھلا رکھا ہے, اوپر کا راستہ کھلا رکھا ہے, پیشانی جھکاؤ میری مغفرت کو پاؤ, ہاتھ اٹھاؤ میری رحمتوں کو پاؤ, یہ دو راستے تمہارے لیے بڑے آسان ہیں. تو اللہ نے جس طرح وہاں پہ شیطان کو دو آپشن بھلا دیے اور ہمیں اللہ نے رحمت و مغفرت کی امید دلا دی, اسی طرح جب شیطان نے کہا کہ میں چاروں طرف سے آؤں گا تو رمضان کا جو مہینہ تھا جو عبادتی مہینہ کہلاتا ہے, عبادت کا سب سے اہم مہینہ کہلاتا ہے, اس مہینے میں بھی شیطان آتا نہ معلوم کتنوں کو محروم کر دیتا, تو اللہ نے پہلا انتظام یہ کر دیا کہ شیطان کو اللہ نے قید کرا دیا. یہ قید کرا کر گویا اللہ اپنے بندوں کو چاروں جہت سے چاروں آپشن سے چاروں راستوں سے اللہ اپنے بندوں کو مغفرت کے کام میں لگانا چاہتا ہے. تو اللہ نے شیطان کو قید کرا دیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اجر و ثواب اس کے ریٹ کو بڑھا دیا. یہ ریٹ کو بڑھا دینا, اجر و ثواب کو بڑھا دینا, یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے. وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ مجھے اپنے بندوں کو معاف کرنا ہے. اللہ کیسے کیسے اجر و ثواب کو عطا کرتے ہیں. یاد رکھیے گا دو عمل ایسے ہیں کہ جس دو عمل کا اجر و ثواب بلا گنتی کے ملتا ہے. دو ہی عمل ایسے ہیں جس کا اجر و ثواب بلا گنتی کے ملتا ہے اور اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اب بلا گنتی کے ملے تو کتنا ملے گا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ایک تو ہے روزہ, اس کا اجر و ثواب بلا گنتی کے ملتا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہی, روزہ میرے واسطے ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا. تو جو فکس ثواب ہیں, جو متعین اجر و ثواب ہے, یہ متعین اجر و ثواب لکھنے کے لیے فرشتے ہیں. اگر اس کا بھی ثواب متعین ہوتا تو فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا. اللہ نے ان گنت بے شمار ان لمٹ اللہ نے اس کے اجر و ثواب کو رکھا ہے. تو ایک عمل روزہ جس کا ثواب بالکل ان لمٹ ہے, اور دوسرا عمل اس کا بھی اجر و ثواب ان لمٹ ہے, ان گنتی کے ہے, وہ کیا ہے؟ اس کو صبر کہتے ہیں.
انما یؤفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. یہ اجر کس پر؟ صبر پر. آج صبر کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹا ہوا ہے. زوجین کے درمیان عام طور پر جو مناقشہ، جو اختلاف، جو لڑائیاں یا آپس کے جو اختلافات ہیں، ان اختلاف کی بنیاد کو اگر ہمارا آپ دیکھیں گے تو اندر کا صبر ہمارے اندر نہیں ہوتا. اگر صبر کا مادہ ہو تو ہر گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے. جنت کا نمونہ بھی بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بلا حساب بغیر گنتی کے انسان کو ثواب ملتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ثواب کے مختلف راستے بنائے ہیں. قیامت کے میدان میں کچھ بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور یہ کہیں گے، اللہ مجھے دفتر مل چکا، میں نے اپنے دفتر کو دیکھا تو اس میں کچھ ثواب ایسے ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. پروردگار وہ ثواب مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں نے کچھ کیا نہیں ہے مگر اس کے باوجود بہت بڑے بڑے ثواب لکھے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، بتاؤ تو بندہ پیج کھولے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا. فرشتے کو بلائیں گے، فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ بات صحیح ہے، ہم نے یہ ثواب نہیں لکھا ہے، ہم نے یہ ثواب نہیں لکھا اس پیپر میں، یہ بندہ صحیح کہتا ہے، یہ اجر و ثواب میں نے بھی نہیں لکھا. پروردگار کہے گا میرا بندہ بھی صحیح کہتا ہے، تم بھی صحیح کہتے ہو. بات یہ ہے ہر عمل تم جانتے ہو، میرے بندے کا ہر عمل تم جانتے ہو، اور جن جن عمل کو جانتے ہو اس کا اجر و ثواب تم لکھتے ہو، مگر ایک عمل ایسا ہے جس کو تم بھی نہیں جان سکتے تھے. وہ عمل یہ تھا کہ میرا بندہ دل کی گہرائی سے زبان ہلائے بغیر میرا بندہ دل کی گہرائی سے اللہ اللہ پکارتا تھا. جو اللہ اللہ وہ پکارتا تھا دل کی گہرائی سے، اس کا ثواب میں نے لکھا ہے، کسی اور نے نہیں لکھا. تو فرشتہ تجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا بندہ دل کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز نکالتا ہے، اس کا پتہ تجھے نہیں چلتا، اس لیے تم نے نہیں لکھا، میں نے اس کو لکھا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب کا ایک خاص انداز ہے. تو اللہ نے رمضان کا یہ مبارک مہینہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑھا دیا. اور پھر آگے دیکھیں، اللہ نے دوسری مخلوق کو دعاؤں میں لگا دیا، دعائے مغفرت میں لگا دیا. اب دوسری مخلوق کو کیا پڑی ہے؟ مچھلیوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے؟ چیونٹیوں کو کیا پڑی ہے کہ دعائے مغفرت کرے؟ عجیب حکمت لکھی ہے، جتنی مخلوق ہے وہ ساری مخلوق جانتی ہے کہ جب تک ایمان والے رہیں گے دنیا باقی رہے گی، جب تک ایمان والے رہیں گے دنیا باقی رہے گی، جب دنیا باقی رہے گی تو ہمیں اور ہماری نسل کو باقی رہنے کا موقع ملتا رہے گا. تو گویا انسانوں کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، ایمان والوں کو محسن سمجھتے ہیں، اس بنیاد پر مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، پرندے، جانور یہ انسانوں کے واسطے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے گویا مخلوق کو لگا دیا دعائے مغفرت میں، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں آپ کو ایک بلینک چیک دے دیا ہے کہ افطار کے ٹائم پہ جو دعا کرو گے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. اب بندہ مغفرت چاہتا ہے، مغفرت مل رہی ہے، بندہ سلامتی چاہتا ہے، سلامتی مل رہی ہے، بندہ عرش کا سایہ مانگتا ہے، عرش کا سایہ مل رہا ہے، بندہ اپنے قبر کی وسعت کو چاہتا ہے، اللہ وسعت کو دیتا ہے. جو دعا بندہ خدا مانگے گا پروردگار نے اپنے نبی کی زبان سے وعدہ کیا ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے والا میرا بندہ مجھ سے مانگے گا، دسترخوان بچھا ہوا ہے، چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، کھاتا نہیں، ہاتھ نیچوں کو بڑھاتا نہیں بلکہ اوپر کو ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگتا ہے. پروردگار کہتے ہیں جو مانگے گا میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں گا. مگر مانگنے کا بھی کچھ انداز ہوا کرتا ہے، مانگے اس انداز سے کہ آدمی کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا، دلوں میں آہوزاری بھی ہو، دلوں محتاجگی بھی ہو، دلوں کے اندر بے کسی بھی ہو، بے چارگی بھی ہو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جوان کو دیکھا بہت دیر سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے، پروردگار سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر بار بار مانگتا ہے. حضرت موسیٰ کو ترس آیا، فرمایا اے میرے اللہ، اگر میرے بس میں ہوتا تو اس جوان کی صدا کو میں پوری کر دیتا، اس کی صدا، اس کی فریاد کو میں مان جاتا، مان لیتا میرے اللہ، کتنی دیر سے آپ کا یہ بندہ مانگ رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ میرے خزانے میں سب کچھ ہے، میرے خزانے میں سب کچھ ہے، مگر بات یہ ہے یہ جوان زبان سے ربی ربی تو پکار رہا ہے مگر اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ پتا چلا دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی باتوں کو منوانے کے لیے، اپنی فریاد کو قبول کرانے کے لیے، اپنے دل کی تمناؤں کو پوری کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو، محتاجگی ہو، بے کسی ہو، بے چارگی ہو، انسان اپنے آپ کو سلندر کر دیتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ پروردگار میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تیرے پاس ہے، جو کچھ ہے تیرا ہی ہے، یہ بے چارگی کے ساتھ انسان دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے دعا اس انداز میں کر کے تو دیکھیے۔ تو اللہ نے دعا کی قبولیت کا راستہ اور طریقہ بھی ہمیں دے دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے کہا اچھا دیکھو میں تمہیں نامید نہیں کرتا، روزانہ میں ہر رات، رات کی بات ہے، ہر رات میں 10 لاکھ انسانوں کو معاف کروں گا، 10 لاکھ انسانوں کو معاف کروں گا، 10 لاکھ کو ہر انسان کو معاف کیے جائیں، پھر آخر رات کے اندر ٹوٹل کر کے ٹوٹل کتنا ہوا اتنا معاف کیا گیا، پھر اس کے بعد عید کی جو رات آئی اس عید کی رات کو اللہ نے لیلۃ الجائزہ بنا دیا، یعنی انعام کی رات کہ پروردگار راضی ہو کر خوش ہو کر جتنوں کو چاہیں گے معاف کریں گے، اور عید کی صبح کو بھی اللہ تعالیٰ نے معافی کی صبح بنا دی، پھر اللہ نے ہمیں آپ کو لیلۃ القدر بھی دے دیا، ایک رات جاگ لو گے، ایک رات جاگ لو گے تو ایک رات کے جاگنے پر 83 سال کے برابر تجھے ثواب ملے گا۔ یہ جو آخری اشرے کا اعتکاف ہے، اس آخری اشرے کے اعتکاف کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی اس لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، جو رہے گا اللہ کی بارگاہ میں سوتا بھی رہے گا تو عبادت کی حالت میں ہوگا اور زیادہ تر عبادت کرتا رہے گا، تو لیلۃ القدر کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اس رات کو پا سکے، اعتکاف کا مقصد۔ پھر پروردگار کی شان دیکھیں کہ روزے کو اللہ نے، ایک تو اللہ نے قرآن کو سفارش بنایا ہے اور اس کے بعد اللہ نے روزے کو سفارش بنایا ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں خاص طور پر سفارش کریں گی۔ اب ظاہر ہے روزہ جتنا عمدہ ہوگا، جتنا اچھا ہوگا، اس کی سفارش بھی اتنی زیادہ مضبوط ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت ہے، محشر کا میدان ہوگا اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام 60 فٹ کے لمبے ہوں گے، وہاں جو ان کا قد ہوگا وہ 6 فٹ کا نہیں ہوگا، وہ 60 فٹ کے برابر لمبے ہوں گے۔ تو اچانک ایک کنارے سے آواز آئے گی، بڑی بھیانک آواز آئے گی، اس بھیانک آواز کو سن کر حضرت آدم اپنا سر اور اٹھائیں گے تو دیکھیں گے فرشتہ ایک جوان کو زنجیر میں باندھ کر گھسیٹتا ہوا جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، اور وہ جوان فریاد کرتا ہے اور روتا ہے، بلکتا ہے، اس کی بلکنے، اس کے سسکنے کی آواز پھیل رہی ہے، مگر فرشتہ نہیں مانتا اور فرشتہ گھسیٹتے ہی اس کو لے کے جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام چہرہ اٹھا کر دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کسی اور امت کا نہیں ہے، یہ تو امت محمدیہ کا کوئی شخص ہے، یہ امت محمدیہ کا کوئی شخص ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس میدان محشر میں بھی تمام امتوں کے مقابلے میں اس امت کو اللہ تعالیٰ ایک پہچان دے دیں گے، ان کی پیشانی، ان کے ہاتھ، ان کے قدم یہ چمکتے ہوں گے، جو اعضائے وضو ہیں یہ اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اس چمک کی بنا پر تمام انبیاء سمجھ جائیں گے کہ امت محمدیہ کا یہ فرد ہے، انسان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمدا و احمدا، یا احمدا و احمدا، ایک بڑے درد کے ساتھ حضرت آدم پکاریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچیں گے، حضرت آدم کہیں گے میں نے دیکھا آپ کی امت کا ایک جوان گھسیٹتا ہوا جہنم کی طرف کھینچا جا رہا ہے، آپ جائیں اسے بچائیں، پیارے آقا تشریف لے جائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے فرشتے اسے چھوڑ دو، فرشتوں سے کہیں گے فرشتے اسے چھوڑ دو، فرشتہ کہے گا ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، پیارے نبی فرمائیں گے اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ نے کہیں کہا وَلَا نَسُوكَ، اے پیارے نبی میں آپ کو رنجیدہ نہیں کروں گا، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ اب وہ فرشتہ کہے گا نہیں نہیں ہم اس کو نہیں چھوڑ، پیارے آقا کہیں کیا کہہ رہے ہو تم، کیا کہہ رہے ہو؟ فرشتہ کہے گا بات اصل یہ ہے اس جہنمی کے خلاف ایک ایسی گواہی آئی ہے جس گواہی کو اللہ رد نہیں کرے گا، ایک ایسے نے، ایک ایسے عمل نے اس کی گواہی دی اس کے خلاف کہ اللہ اس کی گواہی کو رد نہیں کرے گا۔ پیارے آقا پوچھیں گے وہ کون؟ فرشتہ کہے گا رمضان کا مہینہ، اس کے خلاف گواہی دیا ہے۔ اے اللہ، رمضان کا مہینہ آیا، اس نے رمضان کا احترام نہیں کیا، ادب نہیں کیا، رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اس نے گناہوں سے نہیں بچایا، رمضان کے مہینے میں غیبتوں سے اور برائیوں سے اور آنکھوں کی خرابیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، جب رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کے سامنے اس کے خلاف گواہی دیا تو پیارے نبی فرمائیں گے، اچھا رمضان اس کے خلاف گواہی دے، اب میں اس کے حق میں گواہی دے نہیں سکتا، سفارش کر نہیں سکتا، فرشتے سے لے جاؤ، جہنم میں لے جاؤ۔ میرے دوستو، سوچے ذرا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسا عمل ہو جائے، ہم سے کوئی ایسی بات ہو جائے، ہم سے کوئی ایسی معصیت ہو جائے، جو عمل، جو معصیت، جو بدگمانی اور کسی قسم کے گناہ کی بنا پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بدبختی کی طرف چلے آئیں اور یہی رمضان ہمارے خلاف گواہی بن جائے۔ میرے دوستو، بڑے ڈرنے کی بات ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے، مگر پروردگار جتنا کریم بھی ہے، اللہ جتنا رحیم بھی ہے، اللہ جتنا ستار و غفار بھی ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ شان بے نیازی بھی رکھتا ہے، شان بے نیازی بھی رکھتا ہے۔ کیسی شان بے نیازی؟ سنیے ذرا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے اور بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا تھا۔ پوری دنیا پہ ان کی حکومت تھی، ہواؤں پہ ان کی حکومت تھی، جانوروں پر اور چرند و پرند پر ان کی حکومت تھی، تمام چیزوں پر اللہ نے ان کو حکومت دے دی تھی، اور اس سے بڑی بات یہ کہ خود بھی نبی ہیں اور ابا جی بھی نبی تھے، گویا باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اور حکومت و سلطنت اتنی زیادہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان سے بیت المقدس کے بنانے کا، مسجد اقصی کے بنانے کا کام بھی اللہ نے لیا۔ مگر سنیے میرے دوستو، ان تمام تر خدا کی کرم نوازی کے ساتھ، خدا کے کرم نوازی کے ساتھ، اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت کے ساتھ، اللہ کی صفت ستاری کے ساتھ، 70 ماؤں سے زیادہ ممتا و پیار رکھنے کے ساتھ، پروردگار کبھی کبھی انسان کی لغزش، انسان کی بے ادبی، انسان کی بے حرمتی، انسان کی کچھ نہ کچھ لغزش کی بنیاد پہ اللہ شان بے نیازی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں، غور سے سنیے گا ذرا، جوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بڑوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھر میں، کیونکہ نبی ہیں، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، ان کے گھر میں ایک ایسی بات ہو گئی جو نامناسب تھی، ایک ایسی بات ہو گئی جو نامناسب تھی، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا اس پر زیادہ ریئیکشن نہیں لیا۔ امام غزالی نے احیاء العلوم بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں، اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کو سلیمان علیہ السلام کے گھر کے اندر جو یہ بات پیش آئی جو ایک نامناسب تھی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور 40 دنوں کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام سے حکومت چھن گئی، حکومت چھن گئی۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ جس انگشتری اور انگوٹھی کو پہنے رہا کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام باتھ روم میں گئے، غسل خانے میں گئے، اور اپنی انگوٹھی کو رکھا، ایک جنات نے لے لیا اور اس نے پہن لیا، لوگوں کی نگاہ میں وہی بادشاہ بن گیا، وہی بادشاہ بن گیا۔ حضرت سلیمان اندر سے باہر آئے، کوئی پہچانتا نہیں کہ یہ حضرت سلیمان ہیں، کوئی پہچانتا نہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی پہچانتا نہیں یہ ہمارے بادشاہ ہیں۔ حضرت سلیمان بےکس ہو گئے، بے سہارا ہو گئے، اپنے محل سے نکل گئے اور ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے رہے۔ 40 دن تک حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سلیمانی سے محروم رہے، 40 دنوں تک حضرت سلیمان پریشان حال رہے، پریشان حال رہے۔ یہاں تک لکھا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہ اللہ رب العزت کے سامنے ایک ایسی پکڑ آئی کہ حضرت سلیمان بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بھوک اور پیاس کے عالم میں کسی بوڑھے عورت کے دروازے پر گئے اور انہوں نے کہا، مجھے ذرا کچھ کھلا دو، میں کھانا چاہتا ہوں۔ نہیں پہچانا، یہ وہی سلیمان ہے۔ اس نے پہلے تانا دے دیا، اے جوان، اتنا ہٹا کٹا ہونے کے بعد بھیک مانگتا ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ یہ لکھا ہے امام غزالی نے، اور بتایا ہے کہ پروردگار جہاں دینے پر آتا ہے، ساری دنیا کی حکومت دے دیتا ہے، دینے پر آتا ہے، نبوت دے دیتا ہے، دینے پر آتا ہے، ہواؤں کو تابع بنا دیتا ہے، دینے پر آتا ہے، پروردگار چرند و پرند کو اس کے تابع بنا دیتا ہے، مگر وہی پروردگار نظر کسی ادنا سی بات پر پکڑ کرنے پر آتا ہے تو حضرت سلیمان کی حکومت کو چھین لیتا ہے۔ میرے دوستو، کیا ہماری جوانی نہیں چھین سکتی؟ کیا یہ ہماری جوانی کی طاقت نہیں چھین سکتی؟ کیا یہ ہمارے گھر کی دولت نہیں ختم ہو سکتی؟ کیا یہ ہماری زندگی کے رنگ ڈھنگ ختم نہیں ہو سکتے؟ اس لیے ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکتے بھی رہیں، اور جھکنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے ڈرتے بھی رہیں۔ اے اللہ، ہم بہت گناہگار، بڑے خطا کار، بڑے سیاہ کار، کوئی ایسی لفظش نہ ہو جائے، کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے جس لفظش، جس خطا کی بنیاد پر ہم اللہ ہم رسوا اور ذلیل ہو جائیں۔ سنیے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ایک بہت برگزیدہ نبی ہیں، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلا جو خلیفہ بنایا گیا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ الارض بنایا گیا۔ کیا مقام و مرتبہ ان کا ہو سکتا ہے؟ مگر دیکھیں، یاد رکھیے گا، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نہ بڑا گناہ نہ چھوٹا گناہ، مگر نبی کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا ان کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے، اتنا اونچا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ان کے اونچے مقام، ان کے اونچے مرتبے کے مطابق کوئی کام ایسا ہو گیا، کوئی بات ایسی نکل گئی جو ان کی شان کے تھوڑا سا خلاف ہوتا ہے، جو ان کو زیب نہیں دیتا۔ گناہ نہیں ہوتا، وہ ہمیں آپ کو تو وہ زیب دے گا، لیکن ان کو زیب نہیں دیتا، تو پروردگار کی پکڑ ان کے ساتھ بھی آ جاتی۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہی کچھ ہو گیا، پروردگار کی طرف سے ایک دم سے معاملہ پلٹ گیا۔ اب نہ تو کتاب کی تلاوت میں دل لگتا ہے، نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ اللہ کی یاد میں دل لگتا ہے، کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا۔ ایسا لگتا ہے کہ دل ہمارا اجڑ گیا ہے، ایسا لگتا ہے ہمارا دل اجاٹ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روئے، لکھا ہے کہ جس جگہ پہ روئے تھے وہ جگہ سخت تھی، وہ اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے وہ جگہ تر ہو گئی، اور تر ہو کر وہاں پہ گھاس نکل آئی۔ اتنا روئے حضرت داؤد علیہ السلام، پروردگار نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معاف کر دیا، مغفرت کا پروانہ دے دیا۔ مگر جو سنانا چاہتا ہوں، جو کہنا چاہتا ہوں، اے میرے دوستوں، پروردگار معاف تو ضرور کرتا ہے، کرے گا، پروردگار معاف تو کرتا ہے، کرے گا۔ اور ہمیں یہی اسی یقین کے ساتھ اس رمضان کو گزارنا ہے کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف ضرور کرے گا، مگر اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا کے سامنے شرمندہ ہونا یہ اور سعادت کی بات ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے پروردگار سے کہا، پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ میری ہتھیلی پر میری اس لفظش کو لکھ دیا جائے، میری اس ہتھیلی پر اس لفظش کو لکھ دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے داؤد، کیا بات ہے، کیوں لکھوانا چاہتے اس لفظش کو؟ اللہ اللہ، جب جب میں اپنے ہاتھ کو دیکھوں گا اور مجھے اپنی لفظش یاد آئے گی، تو ایک طرف آپ کی رحمت کی امیدیں ہوں گی، دوسری طرف اس طبیعت میں بے کسی اور عاجزی انکساری آئے گی۔ اس لیے کہ اللہ آپ کو عاجزی، بے کسی اور گناہگاری کا خیال اللہ آپ کو بہت پسند ہے۔ لہذا حضرت داؤد کا یہ تمنا کرنا اس بات کی علامت ہے، اور ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ذرا اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاتے بھی رہیں، اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی کو یاد کر کے خدا کے سامنے توبہ بھی کرتے رہیں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے میرے دوستو، تو اللہ رب العزت کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ وہ کریم اللہ ہے، وہ بالکل سزا نہیں دینا چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ بندے پر کوئی سزا ملے، مگر اللہ کے یہاں ایک ڈھیل کی حد ہوتی ہے، مہلت کی ایک حد ہوتی ہے۔ آج ہمارے جوانوں کو دیکھیے، ایسی آزادانہ زندگی جیسے ہم شریعت کے بندھن میں ہوں ہی نہیں۔ ماں باپ سے آزاد، بھائی بہنوں سے آزاد، دین سے آزاد، دین کے راستوں سے آزاد، یوں سمجھتے ہیں میری آزادانہ زندگی ہے۔ اے میرے جوانوں، کتنے ایسے جوان ہیں جن کی جوانی کی حالت میں ہم نے کفن پہنا کر ان کو قبر کے حوالے کر دیا ہے؟ کتنے ایسے جوان ہیں جو آج ہاسپٹل کے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں؟ کتنے ایسے جوان ہیں جو اپنے گھروں میں ترس رہے ہیں؟ اس لیے آج اگر اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں توانائی دی ہے، اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، تو اپنی جوانی کو، اپنی جوانی کی طاقت کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں، کسی بھی بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ خدا کی پکڑ اگر آتی ہے انسان کو، تو انسان کہیں کا نہیں رہ جاتا۔ اس لیے میرے دوستو، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے، جب جب میں دیکھوں گا تب تب میں آپ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہایا کروں گا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سنیے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی معافی تو ہو گئی، حضرت جبرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ میرے اللہ، یہ آدم علیہ السلام کبھی سر ہی نہیں اٹھاتے، کبھی آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتے، کیا بات ہے؟ تو اللہ نے کہا جاؤ آدم سے خود پوچھ لو کیوں وہ سر نہیں اٹھاتے؟ تو آیا فرشتہ، کہنے کہ آپ سر اوپر کی طرف کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے فرشتہ، میں کس منہ سے اوپر کو سر اٹھاؤں؟ اللہ اکبر، گناہ نہیں ہوا تھا، معصیت نہیں ہوئی تھی، ایک ایسا کام ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ جو ان کی شان کے مناسب نہ تھا، تو کہتے کس منہ سے اپنا سر میں اوپر کو اٹھاؤں، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، وہ اللہ کتنے بڑے نبی، جن کی مغفرت کا مسئلہ کوئی مشکل نہیں، مگر اس کے باوجود میں ندامت ہے، جس بندے میں ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی آفتوں سے بچائے رکھتا ہے۔ اس لیے ہر طرح کی چیزوں کے باوجود مغفرت کے سارے اسباب اللہ نے دے دیا، نیکیوں کے راستے اللہ نے دے دیے، مگر اس کے باوجود ہمیں اپنے دل میں مطمئن ہو جانا نہیں ہے۔ انسان جب مطمئن ہو جاتا ہے تو اس کا دل جری بن جاتا ہے، اور جب جرات آتی ہے تو انسان گناہ کرنے لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک دیکھا کہ جبرائیل آئے، اور آنے کے بعد کعبے کے غلاف کو پکڑا، اور پکڑ کے بڑے درد کے ساتھ دعا کرنے لگے، بڑے درد کے ساتھ دعا کرنے لگے، اور دعا کرتے ہیں، الہی لا تتبدل جسمی ولا تتغیر اسمی، اے اللہ، میں ایک ہی فریاد لے کر کعبے کے سائے کو پکڑ کے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ، اس جبرائیل کے بدن کو بدل مت دیجئے، اس جبرائیل کے بدن کو چینج نہ کر دیجئے، بدل نہ دیجئے، آپ نے اس کو نورانی بنایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نورانی کے بجائے یہ ناری ہو جائے، اے اللہ جبرائیل کے بدن کو بدل نہ دیجئے، اور اے اللہ جو آپ نے میرا نام جبرائیل رکھا ہے، اللہ میرے نام کو نہ بدل دیجئے، شیطان کا نام کچھ اور تھا، نام بدل کے ابلیس اس کا نام ہو گیا۔ یہ دعا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل کو بلایا اور کہا یہ دعا آپ کیوں کرتے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا مجھے اللہ کی شان بے نیازی پہ ڈر لگتا ہے، پروردگار کبھی کسی نامناسب بات، کسی نامناسب حرکت پر جب پروردگار ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اس کے لباس کو چھین لیتا ہے، اس کے نام کو اللہ بدل دیتا ہے۔ جبرائیل جیسا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں ڈرتا ہو، تو میرے دوستو، آج جس اللہ نے ہمیں آپ کو یہ مغفرت کا آسرا دیا ہے، یقین جانئے ہم جتنے کمزور ہیں، جتنے کمزور ہیں، پروردگار لاکھوں اربوں کھربوں بے سوچے سمجھے اللہ اس سے کہیں زیادہ قوی ہے۔ ثم وراء الورا، وراء الورا، وراء الورا، اللہ قوی ہے، اتنے بڑے قوی اللہ ہم ضعیفوں کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یقین جانے پروردگار ہماری مغفرت کے فیصلے کر چکا ہے، ہم اپنے اللہ سے مغفرت کی امید اگر رکھیں گے، یقین رکھیں گے، تو اللہ ضرور ہماری مغفرت کرے گا۔ مگر جس اللہ سے ہمیں مغفرت کی یقین رکھتے ہوئے دعا کرنا ہے، اسی اللہ سے توفیق مانگنا ہے کہ اللہ آنے والے دنوں کو ہمارے لیے گناہوں سے بچانے کا دن بنا دیجئے، نافرمانی سے بچنے کے دن بنا دیجئے، اور اللہ اطاعت و فرما برداری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا کیجئے۔ جب بندہ ایک طرف اپنے اللہ سے مغفرت کو بھی مانتا ہے، اور وہی بندہ خدا اپنے خدا کے سامنے اطاعت کو مانگتا ہے، مغفرت کو مانگتا ہے، تو پھر اللہ اطاعت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ بس آخری بات سن لیجئے گا، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی زندگی بڑی آزاد تھی، اور دیکھو اللہ رب العزت جب کسی بندے پر نگاہ رحمت ڈالتے ہیں تو اللہ اس کو ایک ایسا راستہ دے دیتے ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اور کون سی نیکی، کون سا چھوٹا سا عمل، کون سی نیکی، کون سا چھوٹا سا عمل ذریعہ بن جاتا ہے انسان کے لیے کامیابی کا۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ شراب پیتے تھے، اور ایسا دبدبا تھا کہ کوئی ان کے ہاتھ سے شراب کی بوتل لے نہیں سکتا تھا۔ ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی تھی جو ان کے گود میں آتی، اور کبھی کبھی وہ اپنے باپ کے ہاتھ سے شراب کی بوتل کو لے کے پھینک دیتی تھی۔ وہ شفقت، وہ محبت، وہ پیار کی بنا پر مالک بن دینار کچھ نہیں کہتے تھے، گھر میں کسی کو جرات نہ تھی، مگر وہ صرف اور صرف یہ بچی ہے اور بچی کے ساتھ شفقت اور پیار و محبت کا انداز ہونا چاہیے تو کچھ نہیں کہتے تھے۔ اللہ رب العزت کو اپنی بچی کے ساتھ شفقت و پیار کا انداز پسند آ گیا۔ چنانچہ ایک رات کچھ ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکی مر گئی، گزر گئی، اس کا بڑا صدمہ ہوا۔ تو ایک رات مالک بن دینار نے خواب دیکھا، خواب دیکھا کہ محشر کا میدان ہے اور پیچھے بہت بڑا اژدہا سانپ ہے جو مجھے ڈسنے کے لیے، کاٹنے کے لیے مجھے دوڑا رہا ہے۔ میں بھاگ رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، بھاگتے بھاگتے میں کھائی کے پاس پہنچا، وہاں نہایت کمزور انسان بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا ذرا مجھے بچاؤ، تو کمزور انسان نے کہا میں تجھے نہیں بچا سکتا، دیکھو آگے جاؤ گے کھائی میں گر جاؤ گے، دوسری طرف جاؤ۔ میں جب دوسری طرف گیا دوڑتا رہا، وہ سانپ مجھے دوڑاتا رہا، یہاں تک کہ میں ایک جنت کے قریب پہنچا تو دیکھا چھوٹی چھوٹی بچیاں جنت کے دروازوں پہ کھڑی ہیں۔ میں پہچان گیا میری بیٹی بھی وہاں کھڑی ہے، میں اپنی بیٹی سے فریاد کر رہا ہوں، اے میری چھوٹی بیٹی دیکھو دیکھو مجھے سانپ دوڑا رہا ہے۔ اس چھوٹی بچی نے سانپ کو اشارہ کیا، دور ہو جا، ہٹ جا یہاں سے، بس شیطان وہ سانپ ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس کے بعد بیٹی قریب آ گئی اور کہتی ہے، باپ نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، تو بیٹی نے کہا یہ سانپ ہے، یہ آپ کے برے اعمال ہیں، یہ سانپ ہے برے اعمال ہیں، اگر ہم نے اپنے اللہ سے معافی نہیں چاہی، مغفرت نہیں چاہی، رو کر اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرایا، تو یاد رکھیں یہی ہمارے گناہ وہاں سانپ کی شکل میں، بچھو کی شکل میں ہوں گے۔ بیٹی کہتی ہے ابا دیکھو کتنا بڑا کتنا مضبوط سانپ ہے جو آپ کا عمل ہے۔ پھر اس کے بعد مالک نے پوچھا یہ بوڑھا انسان کون، تو اس نے کہا یہ بوڑھا وہ ہے جو آپ کے اعمال ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے جو اعمال کیے ہیں بڑے کمزور اعمال ہیں جو آپ کو بچا نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد اس نے بیٹی نے کہا الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ابا اللہ نے آپ کو یہ حالات اس لیے دکھائے کہ اب آپ توبہ کر لیجئے۔ مالک میں دینار کی آنکھ کھلی اور آنکھ کھلنے کے بعد انہوں نے شراب سے سچی توبہ کی، اور صرف شراب سے توبہ نہیں کی، سارے گناہوں سے توبہ کر لیا۔ پروردگار کو مالک کی یہ توبہ اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ وہی مالک میں دینار اللہ کے مقرب، اللہ کے چہیتے پیارے بندے بن گئے۔ جو اللہ کسی شرابی کو شراب سے ہٹا کر نیک بنا سکتا ہے، صالح بنا سکتا ہے، وہی پاک پروردگار ہم گناہگاروں کو بھی وہی پاک پروردگار نیک اور متقی ضرور بنا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے اندر عزم ہونا چاہیے، ہمارے اندر ارادے ہونے چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو آج ہم جتنے جوان، جتنے بڑے، جتنے بوڑھے یہاں پر ہیں، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ہم اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ آنے والے جو رمضان کے بعد کے جو دن ہوں گے، اس رمضان کے دنوں میں ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے، کتنے حسرت کی بات ہوتی ہے، کتنے غم کی بات ہوتی ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا، ہم رمضان میں نمازی بن گئے، رمضان گیا تو نماز چھوٹ گئی۔ اور افسوس اور حسرت کی بات تو یہ ہے کہ مسجد کے دروازے، ہر مسجد کی بات دیکھیں، ہر مسجد کی بات کر رہا ہوں، ہر مسجد کے قریب قریب گھر کے ہیں، وہاں جوان ہمارے سوئے رہتے ہیں، نماز عشاء نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، مسجد کے قریب رہ کر بھی نماز کا نہ پڑھنا، جماعت میں شریک نہ ہونا، یہ کتنی حسرت کی بات ہے۔ اس بنا پر میرے دوستو اب رمضان کے گزرنے کے بعد ہم میں سے ہر جوان، ہر بھائی نماز کا پابند بن جائے، اپنے دین کے راستے سے جڑا رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر رہے، اپنے والدین کی فرما برداری اور اپنے والدین کی اطاعت کو اپنی زندگی کا بڑا حصہ سمجھے۔ جو انسان عبادت میں لگ جاتا ہے، نماز میں لگ جاتا ہے، مگر حقوق العباد کو چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کے دلوں کو دکھاتا ہے، گھر میں لڑائی اور جھگڑے کرتا ہے، پروردگار کہتے ہیں تیری یہ نماز تجھے بچا دے، تیری یہ نماز تیری مغفرت کرا دے۔ ضروری نہیں ہے نماز کے ساتھ ساتھ تیری زندگی میں اچھے اخلاق بھی ہونا چاہیے، ماں باپ کا دل بھی دکھنا چاہیے، ماں باپ کے دلوں سے دعائیں بھی ملنی چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو یہ رمضان کا مبارک مہینہ صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم نمازی بن جائیں، روزے دار بن جائیں، تراویح پڑھنے والے بن جائیں، اس لیے نہیں آیا، بلکہ پوری زندگی کو دین کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے ہم اس رمضان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو گناہوں کا لیول جب بڑھتا بڑھتا چلا جاتا ہے، گناہوں کا لیول جب بڑھتے بڑھتے بہت اونچا چلا جاتا ہے، پھر پروردگار کا عذاب یا تو خاموش عذاب آتا ہے، خاموش پکڑ آتی ہے، یا پروردگار پھر کسی ظالم کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے، پوری امت کے لیے ہمیشہ کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے، گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ اور عبادت کرنے کا ذریعہ اللہ بنا دے۔ اس طرح بیٹھیں جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں۔ آج یہاں پر ایک اس سلسلے کی آخری دعا ہے، ہم کوشش کریں کہ میرے پروردگار ہم اس 20 دن کے روزوں میں، 20 دنوں کے روزوں میں اللہ ہم مایوس نہ رہ جائیں، اللہ ہم محروم نہ رہ جائیں، اللہ ہمارا نام مغفرت پانے والوں میں سر نہ رہ جائے۔ اللہ ہم کو اقرار ہے اس بات کا کہ پروردگار ہم گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ایک دروازے کو بند کرو وہاں سے۔ عجیب بات میں سناؤں آپ کو، حج کے موقع پر ایک واقعہ کچھ بھائیوں نے مجھے سنایا، اور قریبی زمانے کا ایک واقعہ سنایا جو دل کے کانے سے سنیے گا۔ ایک بندہ خدا حج کو نہیں جا رہا تھا، حج کو نہیں جا رہا تھا، دوستوں نے بہت سمجھایا بہت سمجھایا، یہ بندہ حج کو نہیں جاتا، لیکن دوست احباب اس کو لے کر گئے۔ وہ بندہ ذرا شراب کا عادی تھا، غور سے سنیے گا، کوئی شراب کا عادی ہو سکتا ہے، کوئی جھوٹ کا عادی ہو سکتا ہے، کوئی غیبت کا عادی ہو سکتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں الگ الگ گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو بندہ جھوٹ کا عادی تھا، یہ شراب کا عادی تھا، لوگوں نے کہا کہ اس کو حج کے لے جاؤ، وہ جانے کو تیار نہ تھا، وہ جانے کو تیار نہ تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں جاؤں گا، ذرا دل کے کانوں سے سننا، جو اللہ کبھی توفیق چھین لیتے ہیں تو سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک اور ہمارے حضرت نے واقعہ سنایا، ایک اور بیٹا جو ہمیشہ آزاد زندگی گزارتا تھا، باپ کی بڑی تمنا تھی، ماں کی تمنا تھی، بڑا دل دکھتا تھا، بڑی کوشش کر کے اس کو حرم تک لے گئے، بڑی کوشش کر کے حرم تک لے گئے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ میں کعبے کو جا رہا ہوں۔ جب دل سخت ہوتا ہے نا، جب دل سخت ہوتا ہے تو نیکیوں کی طرف اس کا دل نہیں چلتا، نیکیوں کی بات سن کر اس کو بوجھ معلوم ہوتا ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے میرے دوست کو، یہ پکڑ ہے اللہ کی دوست، دل سخت ہو جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے، بڑی کوششوں سے اس کو لے کر گئے، جدہ پہنچا، مکہ مکرمہ پہنچا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ جاؤں، ماں باپ ہاتھ پکڑ پکڑ کے لے گئے، سمجھا سمجھا کے لے گئے، حرم کے ابھی دروازے تک پہنچا، پانی گرا ہوا تھا، پاؤں پھسلا، وہیں اس کے پاؤں ٹوٹ گئے، وہیں پاؤں ٹوٹ گئے، کعبے کا چہرہ نہیں دیکھ پایا، غلافِ کعبہ تک نہیں پہنچ پایا، مطاف میں اس کا قدم نہیں پہنچا، حرم میں اس کا جسم داخل نہ ہو سکا، اور پاؤں ٹوٹا، فوراً ہاسپٹل لے کر آئے، ڈاکٹر نے کہا یہاں کا علاج بہت لمبا ہوگا، اگر آپ آسان علاج چاہتے تو اپنے ملک میں لے جاؤ۔ وہاں سے اس کے والدین ملک میں لے آئے، وہاں لائے، وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ قریبی زمانے کی بات سنا رہا ہوں، میرے جوانوں میں ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، سب کو کہہ رہا ہوں، ہر جگہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان اگر نافرمانی کے راستے پر رہتا ہے، اس کے نافرمانی سے والدین کا دل اگر دکھتا ہے اور اللہ کی پکڑ اگر آتی ہے تو اللہ کعبے کے دروازے سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ مگر جب دل میں ایک جذبہ آ جائے، دل میں اگر ایک شوق پیدا ہو جائے تو پروردگار کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے۔ وہ بندہ اپنے والدین کے ساتھ گیا جو شراب پیتا تھا، کعبے کے پاس پہنچا اور کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے، پروردگار ہر گناہ کو چھوڑ سکتا ہوں، اے اللہ ہر گناہ کو چھوڑ سکتا ہوں، مگر میں کیا کروں، میں شراب کی عادت ایسی لگی ہے کہ اللہ میں شراب تو نہیں چھوڑ سکتا، مگر میرے اللہ تو چھوڑا سکتا ہے، میرے اللہ تو چھوڑا سکتا ہے۔ جب اس جس بندے نے اپنی عاجزی، اپنی بے کسی، اپنے ہتھیار کو اپنے اللہ کے سامنے ڈال دیا اور کہا پروردگار میں سارے گناہ کو چھوڑ سکتا ہوں، مگر یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوڑ سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا، تو چھوڑا سکتا ہے، اللہ کی رحمت غالب آ گئی، دل میں نفرت پیدا ہو گئی، وہاں سے چھٹا، کعبے کس کعبے سے ہٹا اور زمزم کے پاس جا کر اب اللہ دل میں توفیق ڈالتے ہیں، اے اللہ آپ کے سامنے، کعبے کے سامنے میں زمزم زبان پہ رکھتا ہوں، اب اس زبان پہ کبھی شراب کا قطرہ بھی نہیں جائے گا۔ پروردگار نے اسے شراب سے بچا دیا، پروردگار نے سارے گناہوں سے بچا دیا، اب وہی بچہ واپس آتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار بنتا ہے۔ وہ پاک پروردگار اگر چاہے تو کعبے کے دروازے سے لوٹا دے، اور وہی پاک پروردگار اگر چاہے تو کعبے کی دیوار سے چمٹا کر سارے گناہوں سے بچا دے۔ شرط یہ ہے، دل میں تمنا ہو، دل میں تڑپ ہو، دل میں اللہ کی رضا ہو، دل میں اللہ کی محبت کی طلب ہو، اللہ کے بندوں کے دلوں کو خوش کرنا ہو، یہ جذبہ اگر ہوگا تو پروردگار ہر گناہوں سے بچا دے گا۔ آج ہم اپنے پروردگار سے یہی کہنا چاہتے ہیں، اللہ ایک شرابی بندہ آپ کے کعبے کو پکڑ کے کہتا ہے کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتا، تو چھوڑا دے۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ روزے کی حالت میں تیرے گھر میں آ کر ہم کہتے ہیں، تیرے گھر کو پکڑ کے کہتے ہیں اللہ ہم سے بہت سے گناہ نہیں چھوڑتے، مگر اللہ تو چھوڑا سکتا ہے۔ اللہ ہم تیرا بننا چاہتے ہیں نہیں بن پاتے، اللہ تو بنا سکتا ہے۔ اللہ تیری جنت لینا چاہتے ہیں نہیں لے سکتے، مگر اللہ تو دے سکتا ہے۔ اللہ تیری جہنم سے بچنا چاہتے ہیں نہیں بچ پاتے، تو بچا سکتا ہے۔ اللہ اپنے قبر کی ہولناکی سے بچنا چاہتے ہیں نہیں بچ پاتے، تو بچا سکتا ہے۔ اگر ہم نے بات اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا تو مجھے امید ہے کہ پاک پروردگار ہم گناہگاروں، ہم خطا کاروں، ہم سیاہ کاروں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے بے کس بے سہارا کو اللہ معاف بھی کرے گا، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پروردگار کبھی کسی ظالم کے حوالے ہمیں نہیں کرے گا، کسی ظالم کے حوالے نہیں کرے گا، کسی ظالم کے حوالے ہمیں نہیں کرے گا۔ باپ کا حال یہ ہوتا ہے، حاکم کا حال یہ ہوتا ہے، جب عاجز آ جاتا ہے پولیس کو لگا دیتا ہے اس کو سیدھا کرو، اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے سیاہ کار ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں۔ اللہ اللہ جس طرح آپ نے فرعونیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے قوم پہ لگا دیا تھا، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہمارے خلاف کسی کو نہ لگائیے۔ اگر ہم اپنے اللہ سے مانگیں گے وہ پاک پروردگار ضرور ہمیں عطا کرے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، اپنے اللہ سے مانگ لیجئے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهل، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا، ربنا شتت شملهم وفرق جماهم ودمر ديارهم وخرب احزابهم۔ اے اللہ ہم بڑے گناہگار، اللہ بڑے خطا کار، بڑے سیاہ کار، بڑے نافرمان، بڑے ناہنجار، اللہ ہم یہ قرار کرتے ہیں گناہ چھوڑنا چاہتے نہیں چھوٹ پاتا۔ اللہ دلیل یہ ہے ہر رمضان میں ہم نے تجھ سے وعدہ کیا، ہر رمضان میں تیرے سامنے ارادے کیے اللہ، مگر رمضان گیا اور گناہ پہ گناہ ہوتا گیا۔ اللہ ہم عاجز آ گئے، ہم ہار گئے اور ہمارا گناہ جیت گیا۔ اللہ ہم ہار گئے، شیطان جیت گیا۔ اللہ ہم ہار گئے، نفس ہمارا جیت گیا۔ اللہ ہم سے نہیں چھوٹ پاتا، تو چھوڑا سکتا ہے۔ رب کریم تو شیر کے منہ سے بچے کو بچا سکتا ہے، چیتے کے منہ سے بچی کو بچا سکتا ہے۔ اللہ اللہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بچا سکتا ہے، اللہ ان کو کنویں میں بچا سکتا ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں گناہوں سے بچا دیجئے، اللہ بچا دیجئے، میرے اللہ بچنے کا فیصلہ فرما دیجئے، اللہ پوری امت کو بچا دے۔ اے اللہ گناہ بھری زندگی ہوتے ہوتے بچپن سے جوانی آ گئی، جوانی سے بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئے، اللہ لوگوں نے دیکھا بوڑھا انسان ہے، بوڑھا سمجھ کے اللہ کتنوں نے ہمیں سلام کیا ہوگا، مگر میرے مولا فرشتہ شرمندہ ہو کر میرے گناہ کو لکھتا ہوگا، دیکھو اس بوڑھے نے کیا گناہ کر لیا، اس کی آنکھیں کہاں چلی گئی، اس کی زبان سے کیا نکل گیا، اس کے دل میں کیا آ گیا۔ اللہ انسانوں نے بوڑھے سمجھ کر ہمیں، سفید بال سمجھ کر ہمیں سلام کیا، فرشتہ شرمندہ ہے، کیسے لکھو اس بوڑھے کے گناہ کو، کیسے لکھو اس بوڑھے کے گناہ کو۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے ابھی رک جاؤ، کچھ بھی ہے اللہ کا بندہ ہے، کچھ بھی ہے پروردگار کا بندہ ہے۔ اے اللہ تو اتنا کریم ہو گیا، اتنا رحیم ہو گیا، اللہ گناہ کو لکھنے میں تو نے دیر کرا دیا، مگر میرے مولا دوسرا گناہ کرنے میں ہم نے کوئی دیر نہیں کیا، اللہ جلدی سے دوسرا بھی گناہ کر دیا۔ اللہ تجھے بھی غصہ آتا ہوگا، اللہ تجھے بھی جلال آتا ہوگا، تیرا فرشتہ بھی انتظار کرتا ہوگا، اللہ جی آپ غصے میں ہیں ذرا ہمیں اجازت دے دیجئے، ایک تماشا لگا دیتے ہیں، ایک تماشا اسے لگا دیتے ہیں، زمین پہ گرے گا، چہرہ کالا ہو جائے گا، شرمندہ ہوگا اور گناہ کو چھوڑے گا۔ اللہ آپ نے فرشتوں سے کہا ہوگا میرے بندے میرے فرشتے رہنے دو، کچھ بھی ہے میرا بندہ تو ہے، کبھی نہ کبھی ہاتھ تو اٹھائے گا، کبھی کعبے کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، کبھی قرآن کھول کر ہاتھ اٹھائے گا، کبھی رمضان میں ہاتھ اٹھائے گا، کبھی تراویح پڑھ کے ہاتھ اٹھائے گا، کبھی تو ہاتھ اٹھائے گا، کچھ بھی ہے، کبھی پیشانی کو نیچے لے جائے گا، کبھی ہاتھ کو اوپر اٹھائے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اللہ جو آپ نے اتنا کرم کر دیا ہے تو اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، معاف فرما دے میرے مولا، پوری امت کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ آج کی امت معافی کی جتنی محتاج ہے شاید کبھی اتنی محتاج نہ رہی ہو۔ اے اللہ آپ نے نبی کے وجود کو، آپ نے نبی کے وجود کو فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ بنایا تھا، عذاب کے آنے سے بچاؤ کا ذریعہ بنایا تھا، اللہ آپ نے استغفار اور مغفرت کو آفتوں اور مصیبتوں کے آنے سے بچاؤ کا ذریعہ بنایا ہے۔ اے اللہ اب پتہ نہیں آنے والے زمانے میں برے ارادے رکھنے والے کیا کیا آفتوں کے ارادے کر رہے ہوں، اے اللہ ہمارے استغفار کو ڈھال بنا دے، اے اللہ امت کے استغفار کو ڈھال بنا دے، حفاظت کا قلعہ بنا دے، سارے آفتوں کو ختم فرما دے، سارے ارادوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ایک التجا اور، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا دے۔ کتنے ایسے جوان ہیں، کتنے ایسے جوان ہیں جو کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے رو دیتے ہیں، پاؤں کو پکڑ لیتے ہیں، مسجد میں آ کے رو دیتے ہیں، اب مجھ سے کوئی گناہ نہ ہوگا، کوئی نافرمانی نہ ہوگی، مگر میرے مولا نفس و شیطان غالب آتا ہے اور ہم گناہ جوانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم کس سے کہیں، کہاں چاہیں، کس کے پاس کہیں، اللہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ جی آپ معاف فرما دیجئے، آپ گناہوں سے ہمیں روک دیجئے۔ اللہ رمضان کا مہینہ جائے گا ہم سے کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز چلی جائے، اللہ نماز کی پابندی عطا کر دینا۔ اے اللہ ہم نے تو دیکھا، ایک غریب کتا کسی کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، گھر والا اسے رکھ لیتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرے گھر کا کتا رہے گا، اللہ اسے آدھی روٹی کے ٹکڑے دے دیتا ہے، وہ کتا آدھی روٹی کھا کر اے اللہ وہ نالے میں جا کے پانی پی لیتا ہے، گندا پانی پی لیتا ہے، مالک سے نہیں کہتا کہ صاف ستھرا پانی دے دو، اور پانی پی کر اس کی دربانی کرتا ہے، اس کے دروازے پر رات و دن جاگتا رہتا ہے، رات کو سوتا بھی ہے، کوئی آہٹ ہوتی ہے فوراً جاگ کے کھڑا ہو جاتا ہے، میرے مالک کے در پہ کوئی آنے نہ پائے۔ اللہ ایک کتا آدھی روٹی کھا کر مالک کا کیسا فرما بردار ہو گیا، اللہ پورے رمضان ہم تیرا کھاتے رہے، اللہ پورے رمضان تیرا پیتے رہے، اللہ پورے رمضان میٹھا میٹھا کھاتے رہے، پورے رمضان میٹھا میٹھا پیتے رہے۔ اے اللہ اور رمضان جائے اور تجھ کو ہی ہم بھلا دیں، تیرے در کو ہم چھوڑ دیں، اللہ تیرے دروازے کو چھوڑ دیں۔ اللہ لگتا ہے کتا وفا میں جیت گیا، وفاداری میں کتا جیت گیا، اللہ ہم تیرے سامنے ہار گئے، اے اللہ ہم تیرے سامنے ہار گئے۔ پروردگار کل قیامت کے میدان میں، کل میدان قیامت میں جن جوانوں نے اپنے ساتھ کتے کو رکھا تھا، جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اصحاب کہف کے ساتھ وہ کتا بھی جنت میں جا رہا ہوگا۔ اللہ اگر اسی وقت ہم کو جہنم میں ڈالا گیا، ہم جوانوں کو جہنم میں ڈھکیلا گیا، تو ہو سکتا ہے وہ کتا ہم کو تانا دے دے، اے لوگوں ہم کو بڑا حقیر سمجھتے تھے، ہم کو گھٹیا سمجھتے تھے، اور ہم تو جنت میں چلے اور تم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے، تم جہنم میں چلے۔ اللہ اے کریم آقا کرم فرما دے، رحم فرما دے، پوری امت کو میرے مولا معاف فرما دے، مرحومین کی مغفرت فرما، مر جانے والوں کی مغفرت فرما۔ اللہ آج تو ہمیں موقع ملا ہے، جوانی ہے اللہ، زندگانی ہے اے اللہ، صحت سلامتی ہے، ہمیں موقع ہے، اللہ ہم تیرے سامنے دعا کرتے ہیں۔ اللہ لیکن جو قبروں میں چلے گئے، اللہ جو قبروں میں چلے گئے وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اللہ تجھ سے معافی نہیں مانگ سکتے، اللہ ایک دفعہ سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ جی ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، سیاد کو حسنا سے وہ بدل فرما دے، کروٹ کے وہ جنت نصیب فرما دے، عرش کا سایہ نصیب کر دینا، بلا حساب ان کو جنت عطا کر دینا۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ ہم نے سنا اولاد کی نیکیاں ماں باپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنتی ہیں، اللہ ہم میں سے جن کے والدین گزر چکے جو بھی ٹوٹی ٹوٹی نیکیاں ہو گئی ہیں، اللہ ان نیکیوں کو والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ اگر ان کی عنایت نہ ہوتی، ان کا کرم نہ ہوتا، تو ہم نمازی
نہ ہوتے، دیندار نہ ہوتے، کلمہ پڑھنے والے نہ ہوتے، اللہ اس جگہ پہ نہ ہوتے، اللہ جی کرم کرتے ہوئے تمام کی مغفرت فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما کر پورے ملک کی حفاظت فرما دے، پورے ملک کی حفاظت فرما. اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ ہم نے دیکھا، ہم نے دیکھا ایک بزرگ کہیں سے آ رہے تھے، شیر کو آپ نے تابع بنا دیا، شیر کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا. شبلی کے سامنے سانپ کو آپ نے فرما بردار بنا دیا. اللہ جب تیری ایسی قدرت ہے کہ سانپ انسان کی ہمیشہ کی دشمنی، مولا تو نے اس کو مسخر کر دیا، تو اللہ جس انسان کے دل میں دشمنی ہو اس کو بھی مسخر کر سکتا ہے. اللہ جی مسخر کر دیجئے، تابع کر دیجئے، ہدایت دے دیجئے ہر ظلم و ستم سے ہمیشہ کے لیے. اللہ ہمارے ملک کے، ملک میں بسنے والے ہر قوم کی اللہ حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما، اے اللہ تجارت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری زراعت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. اے اللہ بے کسی سے، بے چارگی سے، مظلومیت سے، ایسی مظلومیت سے کہ بت بھی ہم کو تانا دینے لگے، کفر و شرک بھی ہم کو تانا دینے لگے، یہود و نصارہ بھی ہم کو تانا دینے لگے. اللہ ایسی بے کسے اور ایسی مظلومیت سے حفاظت فرما دینا. اللہ پتہ نہیں کون کیا پلان بنا رہا ہے، اللہ کون کیا پلان بنا رہا ہے، مگر میرے اللہ تو آپ نے خود کہہ دیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اے لوگو تمہارے ساری تدبیریں مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، تدبیر تو ہماری چلتی ہے. اللہ ہم گناہگار تیری تدبیر کا انتظار کرتے ہیں، تیری تدبیروں کی امیدیں رکھتے ہیں. اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا تمام کے دل کی مرادوں کو پوری فرما. اللہ کتنے ایسے گھر جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بہت عجیب بیماری مبتلا ہیں، عورتیں بیماری مبتلا ہیں، بوڑھے بیماری مبتلا ہیں، اللہ جو بیمار ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے صحت کیا چیز ہوتی ہے. اللہ ایسے لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، داخلی خارجی ہر قسم کے اثرات سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام کے قیام کو قبول فرما لے، اللہ قیام کو قبول فرما لے. اللہ یہاں رہ کر یہاں سے جاتے جاتے جانے سے پہلے پہلے اللہ اعلان کر دیجئے گا، اللہ کہہ دیجئے گا اذهبوا چلے جاؤ، اذهبوا چلے جاؤ، لا تصریب علیکم، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تم صاف ستھرے ہو گئے ہو. اذهبوا لا تصریب علیکم انتم الطلقاء. اے میرے بندو ہم نے تم کو آزاد کر دیا. اللہ آزادی کے پروانوں کے ساتھ لوٹائیے گا. اللہ اگر ہمیں کچھ نہ ملا، اللہ ہمیں کچھ نہ ملا تو ہم سے بڑھ کر قابل حسرت کون ہوگا؟ اللہ کوئی بے ادبی ہو گئی معاف کر دیجیے، اللہ تیرے گھر میں بے ادبی ہو گئی معاف کر دیجیے، اللہ جس شان سے رہنا چاہیے نہ رہ سکے معاف کر دیجیے، میرے مولا جتنا کرنا تھا نہیں کر سکے معاف فرما دیجیے. اے اللہ جن لوگوں نے خدمتیں کی ہیں بدلہ عطا فرما، جن لوگوں نے سب کچھ لگا دیا اس کو اپنا بہترین بدلہ عطا فرما. ہماری تمام کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا سرور بنا. دعوت و تبلیغ کے تمام احباب میں ہمت و جرات عطا فرما، اللہ ان کو توانائی عطا فرما، نصرت فرما. جہاں جہاں جماعتیں نکلی ہیں اللہ ہر ایک کی نصرت فرما، اللہ قبولیت عطا فرما، اللہ اس مسجد کو ہدایت کا مینار بنا. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.